الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگان محترم اور برادران عزیز اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں پھر یہ رمضان عطا فرما دیا اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مہینے کو رحمتوں کا بخششوں کا برکتوں کا ذریعہ بنا دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے تمام ساری پریشانیوں اور بیماریوں کا ازالہ فرما دے میں پچھلے دو جمعوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو بیان کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری تاریخ کو دیا تھا اور اس میں رمضان کی اہمیت اس کے فضائل اس کی برکتیں اس کے احکام بھی خود ارشاد فرمائے تھے آج بھی رمضان میں میرا معمول یہ رہتا ہے کہ جو خطبہ عربی میں پڑھا جانے والا ہے اسی میں جو حدیثیں یا آیات قرآن یا آتی ہیں انہی کا ترجمہ اور تشریح عرض کیا کرتا ہوں اسی خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ جو شخص رمضان میں اپنا کوئی فریضہ ادا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے 70 فریضے ادا کیے نمازیں 2 رکعت پڑھی تو ثواب کتنا 140 نمازوں کا ثواب روزے رکھے 30 اس کو آپ 70 سے ضرب دے دیجیے اتنے روزوں کا ثواب زکوٰۃ میں آپ نے 1000 روپے دیے لیکن 70,000 کا ثواب ہے اللہ رب العالمین نے رمضان میں نیکیوں کی قیمت بہت بڑھا دی ہے ہماری کمزوریوں پر فضل فرمایا رحم فرمایا ہماری تھوڑی سے کام کی قیمت بڑھا دی کام تھوڑا قیمت زیادہ اس پر انعام زیادہ 1000 روپے زکوٰۃ کے نکالے تو 70,000 کے برابر ثواب ہے. تو ایک فریضے کا ثواب, ہر فریضے کا ثواب کم از کم 70 گنا ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک فضیلت تو یہ عطا کر رکھی ہے اس رمضان کے مہینے کی وجہ سے, اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے, صبر کا مہینہ ہے. صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا, قابو میں رکھنا. غصہ آ رہا ہے, غصے کو قابو میں رکھنا. بھوک لگ رہی ہے, بھوک کو قابو میں رکھنا. پیاس لگ رہی ہے, پیاس کو قابو میں رکھنا. کسی گناہ کو جی چاہ رہا ہے, اپنے نفس کو اس سے روکنا اور قابو میں رکھنا. کسی ناجائز منظر کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے, اس سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا. یہ صبر کی حقیقت ہے. صبر کہتے ہی اس کو اپنے آپ کو روکنا, اپنے اور نفس کو قابو میں رکھنا, بے قابو نہ ہونے دینا. یہ نفس جو ہے گھوڑا ہے, یہ ایک اور سرکش گھوڑا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کو داؤ مار دیتا ہے, اور بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگوں کو دھوکہ دے جاتا ہے. سرکش گھوڑا ہے. اس کو قابو میں رکھنا یہ صبر ہے. یہ نفس تو کیا کیا نہیں چاہتا, کیا کچھ نہیں چاہتا. یہ بھی دیکھو, وہ بھی دیکھو, یہ بھی سنو, وہ بھی سنو, یہ بات بھی کرو, وہ بات بھی کرو, اس کو گالی دے دو, اس پر بہتان لگا دو, اس کی غیبت کر دو, جھوٹ بول دو, وعدہ خلافی کر لو. ایک گناہ, لاتعداد گناہ ہے جس کی طرف نفس ترغیب دیتا ہے. اس کو قابو میں رکھنا یہ صبر ہے. اور روزہ, مہینہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے, کیونکہ اس میں انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. اچھے اچھے سرکش نفس والے لوگ بھی اپنے نفس کو کچھ نہ کچھ تو قابو میں کر لیتے ہیں. کر لیتے نہیں کر لیتے, تین چیزوں کی تو الحمدللہ حفاظت ہو ہی جاتی ہے. کھانے کی, کھانے میں ناجائز رغبت سے اپنے آپ کو روکنا, پینے میں ناجائز رغبت سے اپنے آپ کو روکنا, جنسی خواہشات جو جائز عام حالات میں جائز ہیں دن میں ان سے بھی اپنے آپ کو روکنا, یہ تو بنیادی, اس کے بغیر تو روزہ ہی نہیں ہوتا. لیکن روزے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کچھ اللہ کا خوف پیدا ہو, اور پھر دوسرے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ روزہ مسلسل یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے سن رہا ہے, میرے دل کے بھیدوں کو بھی جان رہا ہے. روزہ یاد دہانی کراتا ہے, نہیں کرتا. آپ کو کتنی بھی پیاس لگی ہو, کتنی بھی پیاس لگی ہو, پانی ٹھنڈا ہے, باتھ روم میں آپ گئے ہیں وضو کرنے کے لیے, اگر چپکے سے ایک دو گھونٹ پی لی کسی کو کچھ خبر چلے گی, کچھ کو پتہ چلے گا, مگر نہیں پیتے آپ. کلی بھی اتنی احتیاط سے کرتے کہ کوئی قطرہ حلق میں نہ چلا جائے, ذرا سا شبہ ہو تو نکالتے ہیں اس کو, شبہ بھی نہ رہے. یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہاں کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ کا ایمان ہے, آپ کا یقین ہے, آپ کو اس وقت اس کا پورا دھیان ہے کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے, دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کلی کرتے وقت مسجد میں بھی کتنی بھی پیاس ہو, پانی کتنا بھی لذیذ معلوم ہو رہا ہو, کلی کرتے وقت یہ احتیاط کرتا ہے بندہ کہ حلق میں کوئی قطرہ نہ اتر جائے, روزہ ختم ہو جائے. یہ روزہ مشق کراتا ہے اس بات کی. کہ دھیان رکھو، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، اعمال تمہارے لکھے جا رہے ہیں. تو اس سے صبر کی عادت پڑتی ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی عادت پڑتی ہے. اور قرآن کریم نے بھی رمضان کا جو ایک فائدہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو. رمضان کا روزہ ہو یا کوئی بھی روزہ، وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. تقوی کی حقیقت کیا؟ یہی کہ آدمی ایسا احساس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، کچھ بات کر لوں گا، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی اور سنے یا نہ سنے، مگر دیکھنے والا سننے والا جان لے گا، حساب لے لے گا، میرے نام اعمال میں لکھوا دیا جائے گا. تو تقوی کی مشق ہوتی ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ پھر آدمی گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے بعض روایات میں کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنا روزہ ختم کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا. یہ مطلب بھی نہیں کہ فرض ادا نہیں ہوا، فرض ادا ہو گیا، لیکن ثواب نہیں ملے گا اس روزے کا. آپ سے معاوضہ تو نہیں ہوگا روزہ چھوڑنے کا، لیکن آپ نے غیبت کی کسی بھائی کی تو روزے کا ثواب جاتا رہا. وہ جو 70 روزوں کا ثواب مل رہا تھا ختم ہو گیا. اسی طریقے سے حرام کھانا، حرام پینا، کوئی حرام کام آدمی اگر حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، اس سے سحری کھا رہا ہے، اس سے افطاری کروا رہا ہے، تو اپنے روزے کا ثواب تو جاتا رہا ہے. اگر تو روزہ ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب سے محرومی ہو جائے گی. تو آدمی جب دھیان رکھتا ہے روزے کا کہ میں اتنی میں نے محنت بھی کی، بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، سب کچھ رہا، لیکن پھر بھی ثواب نہ ملا، تو کتنی حماقت کی بات ہوگی. اس بات پہ آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا. تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اس سے صبر کی مشق کرائی جاتی ہے. ہماری قوم میں صبر کی بڑی کمی ہے، ہمارے معاشرے میں خاص طور سے میں آپ سے کہتا ہوں. دوسرے ملکوں میں آپ جائیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں بے صبری کتنی ہے. دوسرے ملکوں میں ایسی بے صبری ساتھ و نادر کہیں ملے گی آپ جیسی بے صبری ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی. ٹریفک پہ اشارے کی وجہ سے اگر ٹریفک رکی گئی ایک منٹ کے لیے تو انتظار نہیں ہوتا، اور کوئی دوسری گاڑی ادھر سے آگے نکل جائے گی، سے نکل جائے گی، نہ تیر رہے تو ٹریفک ہی بلاک ہو جائے گا. بے صبری ہر چیز میں، بے صبری ہے تاجر کو، بے صبری ہے اس بات میں کہ پیسے جلدی سے کما لوں، جو ایک مہینے میں کمانے تو وہ ایک دن میں کما لوں. پھل جو توڑا ہے اس میں تو اگر وہ پک کر اچھا تیار ہو کر ہوتا تو اچھا تیار ہو جاتا، نہیں اس کو پیسے جلدی چاہیے. اس کو توڑا پوری طرح پکا، پکنے سے بھی پہلے، پوری طرح اس کا ذائقہ بہتر ہونے سے پہلے فروخت کو پیسے جلدی چاہیے. بے صبری ہمارے معاشرے میں ہر چیز میں ہے. تو رمضان کے روزے تھوڑے سا اس کی مشق کرواتے ہیں. اگرچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بے صبری اتنی زیادہ ہے کہ رمضان کے روزے بھی کافی نہیں ہوتے. اس کے ساتھ اصل میں وہ کام بھی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور صحابہ کرام اللہ والوں کا عمل تھا کہ ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ چاند کی، ان کے روزے بھی رکھتے تھے تاکہ یہ نفس قابو میں رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مہینہ صبر کا ہے. والصبر ثوابه الجنة، اور صبر ایسی چیز ہے کہ اس کا ثواب جنت ہے. اللہ اکبر، کیا ثواب ہے، جنت ہے. اچھا کتنی مناسبت ہے صبر میں اور جنت میں. صبر میں آدمی اپنے نفس کو روکتا ہے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ نہ دیکھو، وہ نہ سنو. جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو کرو، نہ نماز نہ روزہ نہ تبلیغ نہ جہاد نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عمرہ نہ نفلیں، کچھ نہیں، ایشی ایش. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کا اعلان ہوگا کہ جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کو تمہارا دل چاہے. اس چیز کو دل چاہے. صبر میں رکاوٹیں تھی کہ دل کی ہر چاہے چاہت کو پورا نہ کرو اللہ کے لیے. جواب یہ دیا کہ تم نے ہماری خاطر اپنے نفس کو قابو میں رکھا تھا، لو اب تمہیں ہم انعام دیتے ہیں، اب کھاؤ پیو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، جو بھی جس چیز کو چاہو گے وہ مل جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں چونکہ وہاں تو ہر چیز تیار ملے گی، کھانا بھی پینا بھی ہر چیز. تو وہاں کسی آدمی کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کسی کا دل چاہے کہ وہ کھیتی باڑی کرے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو کھیتی باڑی کا سامان دے دیا جائے اور وہاں وہ کھیتی باڑی بیج بوئے گا اور فوراً اس کی فصل تیار ہو کر موجود ہو جائے گی. تو وہاں کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو صبر کا ثواب جنت ہے. قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ثواب دیا جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے، بغیر کہ اس کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بے حساب دیا جاتا ہے ثواب. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. وشہر المباسہ، اور یہ مہینہ باہمی غمخاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ رمضان میں جب سب روزے سے ہوتے ہیں تو آدمی دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے. بہت سے لوگ ہم میں سے وہ ہوں گے جن کو کبھی بھوک کی تکلیف بھی پیش نہیں آئی، ان کو معلوم ہی نہیں کہ بھوک کی تکلیف کیسی ہے. ان کے سامنے اگر کوئی بھوکا کہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں تو اس کے دل میں کوئی رحم نہیں آئے گا، اس کو کیا پتا کہ بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے. جس کو بھوک لگی ہو، گزری ہو بھوک کی کیفیت اس کے اوپر، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے جب کوئی ماں کہہ رہی ہو کہ میرے بچے بھوکے ہیں تو وہ کس دل سے کہہ رہی ہوگی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، بچے پر کیا گزر رہی ہوگی. تو رمضان کے مہینے میں ایک خاص بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ باہمی غمخواری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہر ایک کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اس کو بھی لگی ہوئی ہے، جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اس کو بھی لگی ہوئی ہے، جس طرح نیند کی کمی کی وجہ سے مجھ سے کام کم ہو رہا ہے، سستی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے. تو آدمی کے اندر غمخواری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. کیسی بات فرمائی ہے، اس مہینے میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. آپ ذرا تصور تو کریں، ہم افطاری میں اور سحری میں اور اس کے بعد اور کیا کیا کچھ کھا جاتے ہیں رمضان میں، کیسی کیسی چٹپٹی چیزیں کھا جاتے ہیں، کتنی کتنی ثقیل چیزیں ہضم کر جاتے ہیں، پورے سال جن چیزوں کو چکھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ کھا لیں گے تو پتہ نہیں پیٹ کا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں صحت کو کیا نقصان پہنچے گا، ڈرتے ہیں ایسی چیزیں کھانے سے، لیکن جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے تو سب کچھ کھا جاتے ہیں، سب کھا جاتے ہیں. تو جو چیز ہمیں پورے سال میسر نہیں آتی وہ رمضان کے افطار میں ہمیں مل جاتی ہے، سحریوں میں ہمیں مل جاتی ہے. تو رزق مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا مشاہدہ ہمیں ہو رہا ہے، مومن کا رزق بڑھا ہوا ہے رمضان میں. پھر آگے ایک عجیب بات ہے، عجیب تو نہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن منفرد چیز ہے، اور وہ یہ کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا. کہ جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، افطار کروائے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا نہیں، صرف افطار کروا دے، چاہے کھجور سے افطار کرا دے، چاہے پانی سے افطار کروا دے، پانی دے دے روزے دار کو کلو پانی، چاہے دودھ سے افطار کروا دے، کسی بھی کھانے پینے کی چیز چھوٹی سی بھی دے دی جس سے اس کا روزہ افطار ہو جائے، دینے والے کا تو کچھ نہیں گیا، گیا کچھ؟ جس نے ایک کھجور دی اس کا کیا گیا، ایک گھونٹ پانی دیا تو اس نے کیا دیا؟ لیکن ذرا ثواب دیکھیے، فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کو عجیب عجیب انعامات ملیں گے. ایک انعام تو یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، جتنے صغیرہ گناہ ہیں سارے معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. ہمارے کتنے گناہ روزانہ صبح سے شام تک ہوتے رہتے ہیں، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، دل کے گناہ، جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. ایک انعام. دوسرا انعام یہ کہ اس کی گردن جہنم کے آگ سے آزاد کر دی جائے گی، جہنم کی آگ سے اس کی گردن آزاد کر دی جائے گی، یہ دوسرا انعام. تیسرا انعام یہ کہ جتنا ثواب اس روزے دار نے کمایا ہے اپنے روزے کا، کتنا ثواب کمایا اس نے؟ 70 روزوں کا ثواب کمایا روزے دار نے، اتنا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو اپنے روزے کے علاوہ مزید مل جائے گا. اپنے روزے کا ثواب 70 گنا اور اس کے روزے کا ثواب 70 گنا، 140 روزوں کا ثواب مل گیا ایک کھجور کھلانے سے، اور جس کا روزہ افطار کروایا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، یہ بھی نہیں ہوا کہ اس کا ثواب اس کو دے دے. رحمان ہیں، ان کے خزانے میں کمی تھوڑی ہی ہے، وہ تو دیتے ہیں تو پھر کمی نہیں آتی اس کے خزانے میں، بے حساب دیتے ہیں. الحمدللہ اب ہمارے پاکستان میں بھی یہ رواج کچھ چلا ہے روزوں کو افطار کروانے کا، جگہ جگہ الحمدللہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور اس میں غریب امیر ہر طرح کے لوگ کھاتے ہیں، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. اور یہ طریقہ اصل میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تھا اور ہم نے اس کو چھوڑ رکھا تھا، چھوٹا ہوا تھا ہمارے پاس. یہ زیادہ طور پر زندہ ہوا ہے حرمین شریفین کے لوگوں کے عمل سے، وہاں بھی یہ رواج پہلے نہیں تھا، رفتہ رفتہ بڑھا تھا، اللہ نے دلوں میں ڈالا. اور اب آپ دیکھتے ہوں گے وہاں مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، پوری مسجد میں لوگ تقریباً افطار کے وقت، ساری مسجد تقریباً بھر جاتی ہے. اور آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے نماز کے لیے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو، ہر دروازے پر کچھ دعوت دینے والے میزبان کھڑے ہوتے ہیں اور خوش آمد کرتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر آ جائیے، روزہ ہمارے یہاں افطار کرتے ہیں. ان میں ارب پتی لوگ بھی ہوتے ہیں، کروڑ پتی لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ خود بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں کہ خوش آمدیں کر کر کے لے کے آؤ، افطار ہمارے پاس کر لو. وہ دوسرا کہتا ہے ہمارے پاس کر لو، تیسرا کہتا ہے ہمارے پاس افطار کر لو. یہ مسابقت ہے، یہ دوڑ ہے جنت کی طرف، اور ایک جنت کی طرف دوڑنے کی فکر میں ہے، روزہ جو جتنے لوگ میرے پاس افطار کر لیں گے اتنے روزوں کا مزید ثواب اس کو مل جائے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سے لوگ بس میں ہوتے ہیں, بس میں صبر کر رہے ہوتے ہیں, افطار کا وقت ہو گیا, آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو لوگوں کو آپ دے دیں, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کون روزے سے ہے کون سے نہیں, سب کو دے دیں. ہو سک امید ہے کہ سبھی روزے سے ہوں گے, ایک ایک دو دو تین تین جتنا بھی ہو سکے, کھجور ہو وہ دے دیں, کوئی اور چیز ہو دے دیں, اور نہیں تو پانی اگر ہے پانی دے دیں, یہ فضیلت مل جائے گی. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی کہ اتنا بڑا انعام افطار کرانے پر, تو وہ یوں سمجھے کہ شاید اتنا بڑا ثواب ملے گا پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے. تو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ تو جب ملے گا یہ ثواب. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا جس سے کہ وہ روزے دار کا روزہ افطار کروا دے. وہ یوں سمجھے تھے کہ افطار کرانے سے مراد ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سرا پر رحمت بنا کر بھیجے گئے, ایسی آسان شریعت لے کر آئے, اتنے آسان ہدایات لے کر آئے, خوشخبریاں اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے, انہوں نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ دے گا اس شخص کو بھی جو پانی ملے ہوئے دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کر رہا ہے, دودھ بھی خالص نہیں, پانی ملا ہوا دیا, او تمرتی, یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا, او شربت من ماء, یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیا, اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گی. تو کیسا انعام ہے رب کریم کا. حقیقت یہ کہ دیکھا جائے تو رمضان کو بہانہ بنایا ہے مومنین کی مغفرت کا. ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہماری مغفرت کا ایک لیے ایک بہانہ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت اس رمضان کی عطا فرما دے. اور آگے فرمایا کہ یہ ثواب تو صرف ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرانے پر ہے, اور جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا, ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظما حتى يدخل الجنه, تو جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اس کو ایک خاص انعام اور ملے گا, اور وہ یہ تھے اسے حوض کوثر پر میری حوض سے اللہ تعالی پانی پلوائے گا. کس کے ہاتھوں سے پلوائے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پلوائے گا, اپنے دست مبارک سے پلائیں گے اپنے امتوں کو. جب جہنم کو پل صراط سے عبور کر کے پل صراط جہنم پر بچھائی جائے گی, تمام مومنین کا اور کافروں کا اس پر اترنا ہوگا, بصرات پر ہر ایک پہنچے گا, انبیاء کرام بھی پہنچے گا. پل صراط جہنم پر بچھائی جائے گی, جہنم کی صورت کنویں کی طرح ہے, بڑے خوفناک بہت بڑے کنویں کی طرح وہ پل صراط بچھی ہوگی, مخلوقات کتنی ہیں ان پل صراط پر گزریں گی, کافر تو وہیں کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے. العیاذ باللہ, اللہ پناہ میں رکھے. اور کچھ نصیب جنتی پار ہوں گے, پار ہوتے ہی وہاں سب سے پہلا جو انعام ملے گا وہ تاجدار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر ہے, جہاں آپ اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے. کیا منظر ہوگا, پانی حوض کوثر کا, ساقی پلانے والا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی ایک نظر دیکھنے پر آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے, وہ صرف دیکھی نہیں, دیکھے ہی گا نہیں اس ذات اقدس کو, بلکہ ان کے دست مبارک سے پانی لیا, ملا ہوا پانی پیے گا. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کبھی بھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے تک بھی کہیں بھی پھر پیاس کی تکلیف اس کے پاس نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہمیں وہ حوض کوثر عطا فرمائے جس کا ذکر قرآن نے کیا, انا آتینا کا الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, یعنی حوض کوثر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. تو وہ کوثر, حوض کوثر کا پانی پلائے گا کس کو؟ تمام مومنین کو. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پلوائے گا حوض کوثر کا, جو کسی روزہ دار کا افطار کرا کے کھانا بھی کھلا دے, اور اگر صرف افطار کرایا پھر بھی پچھلے سب گناہوں کی معافی, جہنم کی آگ سے خلاصی, اور جتنا روزہ دار کا ثواب اتنا اس افطار کرانے والے کا بھی ثواب. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسا معلوم ہوتا ہے مغفرت کے جو دروازے ایسے کھولے ہیں اس رمضان میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرما لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے, بس وجوتی کا رب کا فترضا, تیرا رب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, بڑا پیارے انداز میں خطاب ہے, تیرا, آپ کا نہیں فرمایا, تیرا, اس میں اور پیار ہے اور محبت ہے. فرمایا کہ اجوتی کا رب کا فترضا, تیرا رب تجھے دے گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے, ہم تجھے راضی کریں گے. راضی کرنے کی ذمہ داری لے لی رب نے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے, اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. راضی کرنے کی ذمہ داری لے لی, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اور شفقت اپنے امتیوں سے ہے, فاسق و فاجروں سے بھی ہے, چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی سے محبت کرنے والے, وہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک ان کا کوئی بھی امتی جہنم میں باقی, جب تک اس کو نکلوا نہیں لیں گے جہنم سے اگر کوئی گیا ہے, اور گائیں گے بہت سارے گناہگار اپنے گناہوں کی باداش میں جہنم کے اندر, لیکن ہاں تار دار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے ایک امتی بھی ان کا جہنم میں موجود ہوگا, سب کو نکلوائیں گے. جب راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب تمام امتی جنت میں داخل ہو چکیں گے. تو اس کے لیے بہانہ بنایا جنت میں داخل کرنے کا اس رمضان کو. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعہ کو عرض کروں گا. ایک بات یہ عرض کرنی ہے, الحمدللہ مسجد کی تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں اچھی رفتار سے چل رہی ہے, امید ہو رہی ہے کہ اگلے رمضان تک تو بالکل ہی مکمل ہو جائے گی. اب بھی کافی حد تک بقیہ حصہ مکمل ہونے کے قریب ہے, اور اعتکاف کرنے والوں کو انشاءاللہ مزید اس مرتبہ سہولتیں حاصل ہوں گی. مسجد کا مینار بھی زیر تعمیر ہے, بنیادیں بھری گئی ہیں, تعمیر شروع ہے. بس یہ ہے کہ ہمارے پاس جمع نہیں ہوتے پیسے, آتے رہتے ہیں, خرچ ہوتے رہتے ہیں. تو ہم نے ٹھیکہ تو دے دیا مینار کا بھی, ٹھیکے دے رکھے ہیں مسجد کے کاموں کے بھی, لیکن پیسے تو پورے ہوتے نہیں. پورے اس وقت ہوتے جب بل آتا ہے, تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, تو اس وقت تک کچھ ادائیگی کی صورت بن جاتی ہے. آپ حضرات کے بس علم میں لانے کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کے اس گھر کی تعمیر کا کام آپ حضرات نے اپنے پیسوں سے کیا, اتنا بڑا کام دارالعلوم میں ہو رہا ہے تعمیرات کا اور مسجد کا. بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کہیں سے باہر سے امداد آتی ہے, سعودی عرب سے آتی ہوگی, عرب کے سلوک دیتے ہوں گے, خوب سمجھ لیجیے کوئی امداد کہیں سے نہیں آتی, سب پاکستانی مسلمان کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, میں دکھایا کرتا ہوں باہر کے لوگوں کو, ہمارے پاکستان کے عوام اگرچہ مالدار اتنے نہیں ہیں جتنے وہاں کے لوگ ہیں, لیکن اللہ نے ان کو دل دیا ہے. چھوٹے سے چھوٹے جزیرے میں اپنے گھر لوگوں نے کچے بنائے ہیں, اللہ کا گھر پکا بنایا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیے, کوئی پہاڑ کی چوٹی آپ کو جہاں بستی ہو مسجد سے خالی نظر نہیں آئے گی. غریبوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر مسجدیں بنائی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور الحمدللہ دینی مدرسے اور مسجدیں اور دینی ادارے یہیں کے مسلمانوں ہی کے, پاکستانی مسلمانوں کی چندوں عطیات سے چل رہے ہیں. باہر سے بھی جو کچھ رقمیں آتی ہیں وہ بھی پاکستانی ہی بھیجتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں. سال تو نادر کوئی عرب بھی بھیج دیتا ہے کوئی کسی کو, لیکن وہ سال آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں, ہزارواں حصہ بھی نہیں. الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کو اللہ نے دل دیا ہے, یہ مسجد بھی اسی طریقے سے بن رہی ہے, بنی ہے, تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے. مینار کے معاملے میں خصوصیت سے فوری امداد کی ضرورت ہے, اللہ تعالی مدد فرمائے. مینار پہلے تو نقشے میں ظاہر ہے کہ خرچہ بہت ہے, پھر ان کی مینٹیننس بھی بہت محنت طلب اور خرچے کی چیز ہے, تو طے یہ کیا گیا کہ ایک مینار تو ضروری ہے. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ دور دور تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں مسجد ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھ. یہ دارالعلوم سارے دارالعلوم ہے, بہت بڑا ہائی وے ہے. یہاں وزیرستان سے, گلگت سے, بلتستان سے, چترال سے, سوات سے, پورے تمام شمالی علاقہ جات کا سے ہیوی ٹریفک یہیں سے گزرتا ہے, تو دور سے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں نماز ہے, تو وہ آپ نماز کے لیے یہاں آ سکیں, اتر سکیں. تو یہ مینار انشاءاللہ مؤذن کا کام دے گا. مؤذن تو نماز کے وقت نہیں اذان دیتا ہے, یہ ہر وقت لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیتا رہے گا. اور یہ مینار مسجد نبوی کے نقشے کے مطابق بن رہا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ پورا کروا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.